السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غامدی کے ساتھ اور میں ہوں ندا سمیر۔ انتہا پسندانہ مذہبی فکر اور متبادل بیانیہ یعنی اس کے کاؤنٹر نیریٹو پر ہم یہ خصوصی سیریز آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، جس میں آج ہم زیر بحث لائیں گے، موضوع ہے ہمارا خلافت اور قومیت۔ خلافت کا لفظ سنتے ہی ذہن میں خلافت راشدہ کا تصور ابھرتا ہے، وہ خلافت جس کے آگے ایران اور روم جیسی قوتیں بھی مسلمانوں کے سامنے سرنگو ہو گئی تھیں۔ پھر ایک ایسا وقت آیا جب خلافت عثمانیہ کا ہم نے دورہ دیکھا، لیکن اس کے مرکز ترکی میں پھر ہمیں مغربی جمہوریت کے اثرات نظر آنے لگے، اور بالآخر پھر جمہوری طور پر منتخب ہونے والے صدر مصطفیٰ کمال اتاترک نے یہاں پر خلافت کا خاتمہ کیا، اور نہ صرف خاتمہ کیا، یہاں پر خلافت عثمانیہ کے خاندان اور آخری خلیفہ کو انہوں نے یہاں سے جلا وطن بھی کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خلافت عثمانیہ کے انڈر جتنے مسلم علاقے تھے وہ مختلف نیشن اسٹیٹس میں بٹ گئے۔ بعض مسلمان آج بھی خلافت کا نظام چاہتے ہیں، اسے اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں، اور اس کے نافذ کرنے کے لیے وہ تلوار اور بندوق بھی اٹھانے کے لیے تیار ہیں، اور لوگوں کا قتل کرنا بھی جائز سمجھتے ہیں۔ خلافت کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کو قائم کرنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے یا نہیں، اس پر آج ہم غامدی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے بہت محترم جاوید احمد غامدی صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ غامدی صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے کہ خلافت کا تصور ہے کیا اور یہ آیا کہاں سے؟
خلافت عربی زبان کا ایک لفظ ہے، یعنی عربی زبان میں دوسری سب زبانوں کی طرح مختلف مفاہیم کو ادا کرنے کے لیے ایک دو تین چار الفاظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے ہم انگریزی زبان میں گورنمنٹ کا لفظ بولتے ہیں یا منارکی کا لفظ بولتے ہیں، تو ان کے ایک معنی ہیں۔ بین ہی عربی زبان میں لفظ خلافت بالکل اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے جس میں ہم حکومت یا اقتدار بولتے ہیں، اس کے ایک معنی جانشینی کے اور ایک نیابت کے بھی ہیں۔ یعنی اگر کوئی کسی کا نائب بن کر آئے تو اس کے لیے بھی خلیفہ کا لفظ بول لیا جاتا ہے، اگر کوئی کسی کا جانشین بن کر آئے تو اس کے لیے بھی لفظ بول لیا جاتا ہے، اور حاکم کے لیے، صاحب اقتدار کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔
اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری یہاں پہ خلیجی ریاستیں ہیں یا عرب ممالک ہیں، وہاں پر جو صدر پائے جاتے ہیں یا بادشاہ پائے جاتے ہیں ان کو خلیفہ
بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جس طرح صدر ایک لفظ ہے۔ دیکھیے، صدر کا لفظ ہم ایک انجمن کے صدر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور ہم ایک مملکت کے صدر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی سربراہ کے معنی میں۔ موجودہ زمانے میں پارلیمانی جمہوریت نے وزیر اعظم کے لفظ کو یہی چیز عطا کر دی ہے، یعنی پہلے تو ایک بادشاہ کا وزیر اعظم ہوتا تھا، اب وزیر اعظم آخری اتھارٹی ہوتا ہے،
بالکل
جیسے کہ پارلیمانی جمہوریت میں ہم لوگ دیکھتے ہیں بادشاہ مثال کے طور پر۔ ملک کا لفظ بولتے ہیں نا، جلالت الملک، ہز میجسٹی۔ تو اس طرح کے بے شمار الفاظ دنیا کی جس طرح دوسری زبانوں میں ہیں اسی طرح عربی زبان میں بھی ہیں۔ سلطان کا لفظ ایک زمانے میں استعمال ہوتا رہا، ہم دیکھا سلطان محمود، سلطان مظفر، سلطان خوارزم شاہ، تو بہت سے الفاظ اس طرح کے ہم بولتے ہیں۔ تو عربی زبان کا بھی یہ ایک عام لفظ ہے، یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے، یعنی یہ کوئی دینی یا مذہبی ٹرم نہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص تصور کے تحت قرآن مجید میں استعمال کیا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں دوسرے الفاظ استعمال ہوئے ویسے یہ لفظ بھی استعمال ہو گیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس لفظ میں کتنی وسعت ہے۔ ایک دعا ہے جو ہم عام طور پر سفر پر جاتے ہوئے پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ اس دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ انت صاحب فی السفر وانت الخلیفۃ فی الاہل۔ اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے کہ آپ سفر میں میرے ساتھ ہوں گے، اور میرے اہل و عیال جن کو میں پیچھے جا چھوڑ کے آیا ان میں آپ میرے خلیفہ ہوں گے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے عربی زبان میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں تو جا رہا ہوں، تو اے اللہ اب آپ میری جگہ ہوں گے یہاں پہ،
کیئر ٹیکر،
جیسے ہم جانشین بولتے ہیں نا، کہ آپ میرے معاملات کو اب یہاں دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ خلیفہ استعمال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کے لیے، پوری انسانیت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ زمین ہے، اس زمین میں میں اقتدار دینے والا ہوں، ایک مخلوق بنانے والا ہوں، اس مخلوق کو میں اقتدار دوں گا۔ تو اقتدار اور حکومت بھی چونکہ اس لفظ کا ایک مطلب ہے، تو یہ فرمایا کہ انی جائر فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک صاحب اقتدار، صاحب حکومت مخلوق بھیجنے والا ہوں۔ اچھا، اسی طریقے سے جو عام حکمران ہمارا ہوتا ہے اس کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوا یہ لفظ۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تو اس حکومت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے داؤد، انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، ہم نے تم کو زمین میں حکومت دے دی، زمین میں حکمران بنا دیا ہے۔ تو حاکم کے معنی میں، جانشین کے معنی میں، اور نائب کے معنی میں، یہ تین معنی میں یہ لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، حدیثوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔
تو ایک خلیفہ کا کوئی اور پیرلل ورڈ بھی موجود ہے قرآن میں؟ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ میری نسل میں امامت دینا، تو یہ انٹرچینج بھی ہو سکتا ہے؟
بالکل ایسا ہی ہے، یہ حدیثوں میں بھی استعمال ہوا۔ مثال کے طور پر لفظ امام، یعنی ہمارے ہاں تو اب فقی ائمہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یا اہل تشیع کے ہاں ایک مذہبی نوعیت کی امامت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن حدیثوں میں اسی طریقے سے بے شمار گفتگوؤں میں جو اس زمانے کے لوگ کرتے تھے یا ہماری فقہ کی کتابوں میں لفظ امام بالکل اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جس معنی میں ہم اب حکمران کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لفظ امیر، لفظ اول الامر، تو یہ بہت سے الفاظ ہیں جو حکمران کے معنی میں یا حکومت کے معنی میں عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو پہلی جس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ خلیفہ یا خلافت کوئی مذہبی اصطلاح نہیں ہے، یہ سرے سے کوئی مذہب نے کوئی نئی بات نہیں متعارف کرائی، بلکہ عربی زبان کے الفاظ میں سے ایک لفظ ہے جس کو استعمال کیا۔
تو اس لیے تو نہیں غالب صاحب کیونکہ قرآن میں آیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت داؤد سے بھی کہا اور خلافت انی جائل فی الارض خلیفہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو اس کو ایک مذہبی تقدس مل گیا ہے۔
دیکھیے اس طرح تو قرآن مجید میں بہت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، شیطان بھی استعمال ہوا ہے، ابلیس بھی استعمال ہوا ہے، خنزیر بھی استعمال ہوا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ کوئی مذہبی تقدس تو نہیں مل جاتا اس لفظ کو۔ یعنی جو لغت میں لفظ جسمانی میں استعمال ہوتا ہے، دیکھیے ایک چیز ہے مذہبی اصطلاح، مذہبی اصطلاح اللہ اور اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے ملتی ہے، جیسے ہم صلاۃ کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ نماز کا اہتمام کریں، تو اس کے لیے عربی زبان میں لفظ صلاۃ ہے۔ عربی زبان میں یہی بات جو میں نے اردو میں کہی کہ نماز کا اہتمام کریں، یہ کہی جائے تو کہا جائے گا کہ اقم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو۔ یا مثال کے طور پر لفظ صوم استعمال ہوا روزے کے لیے، یا حج عمرہ، یہ الفاظ استعمال ہوئے، تو یہ مذہبی اصطلاحات ہیں، یہ اللہ کے رسولوں نے جاری کی ہیں، ان کا ایک مطلب ہے، ایک مفہوم ہے۔ ان کا وہ مطلب اور مفہوم لغت سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو انبیاء علیہ السلام نے کس معنی میں استعمال کیا ہے۔ یعنی حج کے لفظ کو اگر آپ لغت میں دیکھیں تو اس کا مطلب قصد کرنا ہے، کہیں جانا ہے، کسی جگہ کا ارادہ کرنا ہے، لیکن حج کا لفظ جب ہم بولتے ہیں ایک مذہبی اصطلاح کے طور پر، یا جس طرح کہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے استعمال ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ایک خاص طرح کی عبادت ہے، جس میں ہم جزیرہ نما عرب میں جاتے ہیں، بیت اللہ میں حاضری دیتے ہیں، اس کے کچھ مناسک ہیں جن کو ہم ادا کرتے ہیں، تو اس طرح سے مذہبی اصطلاح بن گئی۔ تو خلافت کے بارے میں پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ کوئی مذہبی اصطلاح نہیں ہے، یہ لفظوں میں سے ایک لفظ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اس کا استعمال کیسے شروع ہوا، یعنی قرآن مجید نے سب سے پہلے یہ بیان کیا کہ ہمیں اطاعت کن کی کرنی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے
تو
اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس وقت میری حکومت قائم ہے، میرا رسول دنیا میں موجود ہے، اور میرے رسول نے کچھ لوگوں کو مختلف جگہوں پر حکومت کی ذمہ داریاں دے رکھی ہوئی ہیں، جیسے یمن میں حضرت معاذ کو بھیجا، یا سیدنا علی کو بعض موقعوں کے اوپر بھیجا، یا بعض اور صحابہ کو بھیجا۔ تو دیکھیے وہاں کیا لفظ استعمال ہوا، اول الامر، وہاں خلیفہ نہیں استعمال ہوا، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے حکمران بنا دیا جائے۔ تو وہاں اول الامر، اول الامر کا کیا مطلب ہے، امر والے، یعنی جن کے پاس حکومت ہے، جن کے پاس مسلمانوں کا نظم ہے۔ اسی طریقے سے جب مسلمانوں کے نظام کو بیان کیا تو وہاں بھی دیکھیے لفظ خلیفہ نے استعمال کیا، امرہم شورا بینہم، وہاں لفظ امر استعمال کیا، امر، امیر۔ اچھا اسی طرح
میں سوری ادھر تو کنفیوژن آ گئی نا کہ اول الامر اللہ تعالیٰ واضح طور پر استعمال کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو حکمرانی دی گئی ہے مختلف خطوں میں، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں زمین میں خلیفہ بناتا ہوں، تو خلافت تو اللہ سے جڑ نہیں گئی۔
دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اردو زبان میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ اے شخ اے لوگوں میں تمہیں زمین کا اقتدار دے رہا ہوں، تو اس میں کیا چیز ہو جاتی، یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ اقتدار اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن یہ کوئی اصطلاح نہیں بن گئی، یعنی یہ کوئی ٹرم نہیں بن گئی، لفظ استعمال کیا ہے۔ میں نے اردو زبان میں یہ الفاظ بولے نا، میں تمہیں اقتدار دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت امریکہ کو دنیا کا اقتدار دے رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں نا یہ بات، تو لفظ اقتدار بولتے ہیں۔ یا ہمارے ملک میں مسلم لیگ نون کے پاس اقتدار ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں خاندان سعود کے پاس اقتدار ہے، تو اقتدار کا لفظ استعمال کیا۔ اچھا یہ لفظ ہماری تاریخ میں کیسے استعمال ہونا شروع ہوا، آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حکومت تھی، آپ کے لیے کبھی لفظ خلیفہ نہیں استعمال کیا گیا۔ جس وقت رخصت ہوئے تو سیدنا ابوبکر صدیق کو مسلمانوں نے آپ کی جگہ آپ کے جانشین کی ذمہ داری دی، تو ان کو کیا کہا گیا، خلیفۃ الرسول، رسول اللہ کا جانشین۔ یعنی بالکل جس طرح لغوی مفہوم میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ویسے استعمال ہوا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے ذمہ داری سنبھالی، تو حضرت عمر کو کہا گیا خلیفۃ و خلیفۃ الرسول، رسول اللہ کے خلیفہ کا خلیفہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو میرے بعد آنے والے کے لیے خلیفہ کا خلیفہ کا خلیفہ ہو جائے گا، تو اس لفظ کو چھوڑو، اس کی جگہ ہم امیر المومنین کا لفظ استعمال کریں گے۔ تو حضرت عمر نے بتا دیا، واضح کر دیا کہ یہ کوئی دینی اصطلاح تھی نہیں، ورنہ وہ کون ہوتے تھے اس کو ختم کرنے والے۔ یعنی ایک لفظ تھا، جیسے ہم آج طے کر لیں کہ مملکت کے سربراہ کو صدر کہیں گے، اور کل یہ طے کریں کہ مملکت کے سربراہ کو ہم بادشاہ کہیں گے، اور پرسوں یہ طے کر لیں کہ ہم مملکت کے سربراہ کو چانسلر کہیں گے، جرمنی میں کہتے ہیں نا.
وہ خلافت کا لفظ تو اس کے بعد بھی چلتا رہا نا، ہم نے بنو امیہ
میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کا لفظ رائج کر دیا، اس کے بعد باقی جتنے بھی خلفائے راشدین جن کو ہم کہتے ہیں وہ امیر المومنین ہی کہلاتے رہے، یہاں تک کہ پھر بنو امیہ کے زمانے میں ایک عام اصطلاح رائج ہو گئی، خلافت بنو امیہ یا خلافت امویہ یا خلافت عباسیہ یا خلافت عثمانیہ، تو ایک اصطلاح کوائن ہو گئی، یعنی مسلمانوں نے اس کو بطور اصطلاح استعمال کرنا شروع کر دیا. تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ اب مسلمانوں کے علم میں یہ ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے، لیکن اس کی کوئی مذہبی حیثیت ہے ایسا نہیں. یعنی یہ عام لفظوں میں سے ایک لفظ ہے، جس طریقے سے آج کے زمانے میں صدر کا لفظ زیادہ رائج ہو گیا ہے یا وزیراعظم کا لفظ زیادہ رائج ہو گیا، ایک زمانے میں خلیفہ کا لفظ رائج رہا. اچھا، وہ جو ایک مسلمانوں کی سلطنت کی روایت چلی آ رہی تھی اس میں تو لفظ خلیفہ استعمال ہوتا رہا، اب کیا ہوا اس خلافت میں بہت سے دوسرے ملک بن گئے تو ان کے لیے لفظ سلطان استعمال ہونے لگ گیا، مغلوں کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے لفظ بادشاہ استعمال کرنا شروع کر دیا، اچھا شاہ کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا. تو اس وجہ سے یہ الفاظ جتنے بھی ہیں یہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہے ہیں، استعمال بھی ہوتے رہے ہیں. خود ایران میں جب صفوی حکومت قائم ہوئی تو شاہ عباس، شاہ اسماعیل یہی تعبیریں اختیار کی
کہ وہ فارسی سے لفظ ڈرائیو،
فارسی سے لفظ ڈرائیو کر لیا. تو اس سے یہ بالکل واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ اب یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر تو ایک اصطلاح بن چکی ہوئی ہے. ہم جب یہ لفظ بولتے ہیں تو اپنی تاریخ کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے لوگوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ یہ کوئی مذہبی اصطلاح ہے. یہ کوئی مذہبی اصطلاح نہیں ہے، مسلمانوں کے ہاں ان کے ہاں علم عمرانیات کی یا علم سیاست کی ایک اصطلاح کے طور پر یہ استعمال ہو رہا ہے.
غامدی صاحب، ایک بریک کا وقت ہوا، اس کے بعد ہم اس موضوع پہ مزید سوالات کریں گے کیونکہ لوگوں کے سامنے آپ آرگیومنٹس رکھیں گے، لیکن بہرحال یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں خلافت خلافت خلافت، تو آسانی سے ذہن ایکسیپٹ نہیں کرے گا، تو مزید سوالات بھی آپ سے کریں گے اس بارے میں. ہم لے رہے ہیں چھوٹا سا بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے. میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. انتہا پسندانہ مذہبی فکر اور اس کے کاؤنٹر نیرٹیو پر آج ہم خلافت اور قومیت کے موضوع پر بات کر رہے ہیں. غامدی صاحب، رسول اللہ کے زمانے میں تو وہ ہستیاں تھیں جو کہ کیریکٹر میں بہت اعلیٰ تھیں، تبھی رسول اللہ نے ان کو دوسری جگہوں پر حکومت کے لیے بھیجا، لیکن آج کے اگر موجودہ حکمران کو ہم دیکھیں تو یقیناً ہمیں وہ کوالٹیز ان میں وہ نظر نہیں آئیں گی، سوم صلات کی پابندی، چاشت اور رات کی نمازیں پڑھنا یا دوسری کوالٹیز، یہ تو ہمیں کسی عالم دین میں ہی نظر آ سکتی ہیں. کیا یہ بھی وجہ ہے کہ لوگ ایک جمہوری صدر یا وزیر اعظم کو نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتے اور اس رول کے لیے کسی ریلیجس پرسنالٹی کو دیکھنا چاہیں گے؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے، یہ تو ہر قوم کا حق ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کن اوصاف کے حاملین کو وہ یہ ذمہ داری دے گی. یعنی ہم مسلمان جب کسی شخص کے بارے میں سوچیں گے تو یہ خیال کریں گے کہ اس کے اندر عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، اعلیٰ کردار ہونا چاہیے، اس کو اچھی اقدار کا حامل ہونا چاہیے، اس کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کو اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے، اس کو دین کو جاننے والا ہونا چاہیے، اس کو ملکی تدبیر کے معاملات میں بصیرت حاصل ہونی چاہیے. یہ سب چیزیں دیکھیں گے نا، لیکن اس سے نام کیا دیں گے ہم اس کو؟ صدر کا دیں گے، وزیر اعظم کا دیں گے، امام کا دیں گے، اولوالامر کا دیں گے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ ہمارے دین نے یہاں نام نہیں تجویز کیا. یعنی میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نام تجویز کر دیا ہے اور ہم پابند ہیں اس کو استعمال کرنے کی، ایک یہ چیز ہے. ایک چیز یہ ہے کہ عربی زبان میں بھی بہت سے الفاظ ہیں، اردو میں بھی بہت سے الفاظ ہیں، آپ ان لفظوں میں سے جو لفظ چاہیں اس کو استعمال کر لیں، لیکن اوصاف تو ہونے چاہیے نا. اوصاف تو ہم وہی چاہیں گے،
اوصاف تو یہ ہم کافر حکمرانوں میں بھی، ان کے یہاں بھی جو ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشن بنایا جاتا ہے تو اس میں انصاف کی اور عدل کی اور یہ ساری باتیں تو وہاں پہ بھی
قوم دیکھتی ہے. یعنی کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ مذہبی نوعیت کی ہم اپنے نقطۂ نظر سے دیکھیں، امریکی کچھ اور چیزیں دیکھیں اپنے سربراہ کے اندر، تو یہ فرق تو ہوگا، لیکن بنیادی چیزیں کہ حکمران کو عادل ہونا چاہیے، اس کو میرٹ پر فیصلے کرنے چاہیے، اس کو قوم کا خیرخواہ ہونا چاہیے، اس کو صاحب تدبیر ہونا چاہیے، اس پر ہم بھروسہ کر سکیں، اعتماد کر سکیں، یہ باتیں تو دنیا کی ہر قوم دیکھے گی. یعنی امریکی بھی دیکھیں گے، برطانوی بھی دیکھیں گے اپنے حکمران کے اندر، ہم بھی دیکھیں گے.
ہمارے یہاں مغربی جمہوریت کو اتنا برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیا یہ ہم مانتے ہیں کہ ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بحیثیت مسلمان ہم شاید ایکسیپٹ نہ کر سکیں، ان کے جو نئے نئے لاس سامنے آتے ہیں، لیکن کیا، اور ایران کو ایک اچھا ایگزامپل نہ جانے کیوں ہمارے ملک میں نہیں سمجھا جاتا، لیکن ضرور کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم جمہوریت کے اصول اپنائیں اور ان کو اپنے کلچر کے حساب سے، اپنی روایات کے حساب سے ڈھالیں؟ جیسے کہ ہم ایران میں دیکھتے ہیں کہ صدر بھی موجود ہے، انتخابات بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اسلام چاہے اچھا لگے چاہے برا لگے اس کا نفاذ بھی نظر آتا ہے.
یہ دیکھیے، ہر قوم کو حق حاصل ہے. اس وجہ سے کہ دنیا کے اندر جو تجربات ہوتے ہیں، ان تجربات سے ایک دوسرے کو سامنے رکھ کے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. میں آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہوں، آپ میرے تجربے سے فائدہ اٹھاتی ہیں. یہ تو دنیا میں لین دین جاری رہتا ہے. ہمارے یہاں مغربی جمہوریت کو لوگ برا کیوں کہتے ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ایک لمبے عرصے تک ان کے محکوم رہے ہیں. تو یہ فطری چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کے محکوم رہتے ہیں تو آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو چیز بھی وہاں سے آئے گی وہ گویا میری خودی کو، میری انانیت کو مجروح کرے گی، وہ میری تحقیر کرے گی، وہ میری محکومی کی علامت بن جائے گی. ایک چیز یہ ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہاں مغرب میں جمہوریت آئی تو اس جمہوریت کے نتیجے میں انہوں نے بعض ایسے قوانین بنائے کہ جن قوانین کو مسلمان پسند نہیں کرتے. مثال کے طور پر گے میریجز ہیں یا اس طرح کی بعض چیزیں ہیں. تو اس کے نتیجے میں لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ہاں بھی جمہوریت آئے گی تو شاید اسی طرح کے قوانین بننے شروع ہو جائیں گے. تو دوسری چیز یہ ہے. ورنہ اگر آپ یہ دیکھیں تو موجودہ زمانے میں مغرب نے انسانیت کو کیا کچھ دیا ہے، یعنی یہ ہم جو کچھ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے، یہ ٹیکنالوجی کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ جہاز جن میں ہم پرواز کرتے ہیں یہ کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ موجودہ دنیا کو بالکل تبدیل کر دیا انہوں نے، یعنی دنیا ایک گاؤں بن گئی. اس کے لیے بے شمار ایجادات ہیں، یعنی اب تو یہ ایجادات ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہیں. کون ہے جس کے ہاتھ میں موبائل فون نہیں؟ کون ہے کہ جو دنیا بھر سے رابطے کے لیے انٹرنیٹ کو استعمال نہیں کرتا؟ یعنی ایک پوری کی پوری نئی دنیا جو وجود میں آئی ہے. میں تو چونکہ بالکل ایک گاؤں میں پیدا ہوا تھا تو مجھے یہ معلوم ہے کہ کس طریقے سے دورے یعنی قدیم اور دورے جدید ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. ایک وہ دنیا تھی کہ جس دنیا کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پیغام پہنچانے کے لیے مہینوں صرف ہوتے تھے، اور فاصلہ کتنا ہوتا تھا؟ ممکن ہے کہ کوئی 400-500 میل ہو. لیکن آج وہ دنیا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور چشم زدن میں ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے یہ کس نے دیا ہے. اس میں مسلمانوں کا تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، اس میں مشرقی قوموں کا بھی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ تمام تر مغرب نے. اسی طرح مغرب نے کچھ کانسیپٹس کو نظام کی صورت دی ہے. مثلاً یہ تصور ہمارے ہاں قرآن میں موجود تھا کہ مسلمانوں کے نظم کو لوگوں کی رائے پر مبنی ہونا چاہیے، تو مغرب میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ اس اصول کو انہوں نے نظام میں تبدیل کر دیا. یہ جو جمہوریت، اب موجودہ جمہوریت ہے، یہ محض اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ ووٹ لے لیتے ہیں، نہیں، یہ ایک کلچر بھی ہے، یہ ایک تہذیب بھی ہے، اس میں ادارے بنے ہیں. آپ اب بہت اطمینان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ سپریم کورٹ کے یہ اختیارات ہیں. کورٹ میں اور لیجسلیچر میں یہ توازن قائم ہونا چاہیے، اسمبلی کے یہ اختیارات ہیں، سینٹ اس لیے وجود میں لایا جاتا ہے. یہ کانسیپٹ کہاں ڈیولپ ہوئے ہیں؟ یہ مغرب میں ڈیولپ ہوئے ہیں. تو یہ مغرب کا بہت بڑا آپ کو عطیہ ہے. لیکن جس طرح ایک جہاز کو اپنے لحاظ سے تبدیل کرنے کا آپ کو حق حاصل ہے، یا انٹرنیٹ کو اپنے طریقے سے استعمال کرنے کا حق ہے، ایسے ہی ان کانسیپٹس کو بھی بہتر بنا لیجئے. اس سے کون انکار کرتا ہے؟ یعنی ان کو ضرور بہتر بنائیے. اس کے کچھ تجربات دنیا میں ہوئے بھی ہیں، جیسے آپ نے ایران کے تجربے کا حوالہ دیا، اس کا بھی جائزہ لے کے دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ تجربہ ہماری روایات کے زیادہ قریب ہے، کیا اس میں ہمارے لیے کوئی فائدے کی چیز ہو سکتی ہے، کیا وہ مغربی جمہوریت کے تصورات سے بہتر ہے. یہ تجزیہ کرنا چاہیے نا. میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا اسلام نے ہم کو یہ پابند کر دیا ہے کہ ہم خلافت کا لفظ استعمال کریں یا عمارت کا لفظ استعمال کریں؟ ایران میں خالص مذہبی حکومت اس وقت قائم ہے، علماء کے ہاتھ میں اقتدار ہے، انہوں نے اپنے لیے رہبر کا لفظ پسند کیا ہے، خلیفہ کا لفظ تو پسند نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی یہ جانتے ہیں، یعنی علماء کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ کوئی مذہبی اصطلاح نہیں ہے، یہ ایک لفظ تھا. قدیم زمانے میں یہ لفظ اچھا لگتا تھا، اب لوگوں نے نئے الفاظ استعمال کر لیے، کیونکہ لفظ کا بھی ایک سفر ہوتا ہے. اس لیے بعض الفاظ کا استعمال متروک ہو جاتا ہے، وہ پسند نہیں کیا جاتا. ترکی میں ایک تبدیلی آئی تو انہوں نے خلیفہ کا لفظ ترک کر دیا، استعمال کر سکتے تھے نا. یہ جو حکومت سعودی عرب میں قائم ہوئی، آل سعود کی حکومت، ان لوگوں نے قبضہ کیا، اقتدار حاصل کیا، اور ایک بڑی مذہبی تحریک چلی وہاں پر محمد بن عبد الوہاب کی، جو لفظ چاہتے استعمال کر لیتے. تو انہوں نے بھی خلیفہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، الملک کا لفظ استعمال کر لیا. تو اس وجہ سے یہ الفاظ ہیں جو عہد بہد تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان میں تغیرات آتے رہتے ہیں. اس وجہ سے اس کے معاملے میں کوئی مذہبی بحث نہیں کرنی چاہیے۔
غامدی صاحب بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ آج کا مسلمان کنفیوز ہے، ہم جمہوری نظام دیکھ چکے ہیں، ہمارے ملک میں تو صحیح طور پہ چل کے نہیں دیا، شاید یہ بھی وجہ ہے کہ لوگ خلافت کا نعرہ لگاتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں جاننا چاہیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ انتہا پسندانہ مذہبی فکر کاؤنٹر نیریٹو کے حوالے سے آج ہم خلافت کے موضوع پر بحث کریں، خلافت اور قومیت یہ دونوں ہمارے موضوعات ہیں آج۔ غامدی صاحب بریک سے پہلے میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ ہم نے جمہوری، پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے، ڈیریل بھی ہوئی لیکن بہرحال یہاں پر ایک وزیر اعظم صدر موجود ہیں، اسی طرح ہم دوسرے ممالک میں بھی اگزامپل دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ مغربی جمہوریت چل کے نہیں دی، لوگ آج بھی وہی جو 60 سال پہلے نعرہ لگایا جاتا تھا روٹی کپڑا مکان اسی کو ترس رہے ہیں، تو لوگ دیکھ چکے ہیں کہ جمہوریت نے ان کو کچھ نہیں دیا، اور لوگ دیکھ چکے ہیں کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں مسلمانوں کا کیا حال تھا، کس طرح ریاست تھا مسلمانوں کی پہلی، کس طرح انہیں ترقی حاصل ہوئی، یہ بھی وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بہتری اسی میں ہے۔
خلافت راشدہ میں کیا لفظ خلافت سے یہ نتیجہ نکلا تھا؟ یعنی وہ ان لوگوں کے کردار سے نکلا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہو، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہو، یہ وہ جلیل القدر لوگ تھے جو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تیار ہوئے، جن کے اخلاق اور کردار میں انسانیت مجسم ہو گئی، یہ وہ غیر معمولی لوگ تھے کہ جنہوں نے فقیری اختیار کی شاہی میں، تو اس وجہ سے لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے لیے گویا باپ کے درجے میں آ گئے ہیں، وہ ان کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں، اگر ان کے لیے لفظ امام استعمال کر لیا جائے تو تب بھی وہ یہی کریں گے، اگر ان کے لیے لفظ امیر استعمال کر لیا جائے تب بھی وہ یہی کریں گے، لفظ خلیفہ استعمال کیا تب بھی وہ یہی کیا۔ خلفائے راشدین، آپ اس لفظ پہ غور کریں، اس کا مطلب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آنے والے وہ حکمران جنہوں نے اچھی حکومت کی، جو ہدایت یافتہ تھے، جنہوں نے رشد سے یہ لفظ بنا ہوا ہے۔ اگر خلافت کے لفظی میں کوئی بہتری ہوتی تو راشدہ ساتھ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس وجہ سے بعد کے زمانوں میں دیکھیے، یعنی وہ تو صحابہ کرام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی، بعد میں بھی تو مسلمانوں کے لفظ خلیفہ استعمال ہوتا رہا، بنو میاں بھی استعمال کرتے رہے،
کا لفظ نہیں استعمال ہوا، یعنی کہ وہ
یعنی وہ نہیں استعمال ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت میں کوئی مذہبیت نہیں تھی، اصل میں لفظ راشدہ تھا، یا خلافت علی منہاج النبوہ جیسے استعمال ہوا، نبیوں کے طریقے پر حکومت، تو یہ الفاظ تھے کہ جنہوں نے اس مفہوم کو ادا کیا۔ تو ہم خلفائے راشدین جیسی حکومت کا خواب دیکھتے ہیں، یہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہر قوم کے اندر کچھ رہنما ہوتے ہیں، کچھ آئیڈیل ہوتے ہیں، کچھ مثالی شخصیات ہوتی ہیں جن کو سامنے رکھ کر لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ بھی یہ بننے کی صحیح کریں، لیکن کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بنو عباس کی اور بنو امیہ کی حکومت کو دوبارہ لے آئیں؟ یہ تو نہیں چاہتے نا۔ تو اس وجہ سے لفظ خلافت میں کچھ نہیں پڑا ہوا، ہمیں اچھی حکومت چاہیے، ہمیں خدا ترس حکومت چاہیے، ہمیں عادل حکومت چاہیے، وہ حکومت ہم نے قائم کرنی ہے۔ اور یہ بات کہ خلافت سے لوگوں کی مراد کیا ہے، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ مراد کیا لے رہے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی ایک حکومت ہونی چاہیے، یہ حکم اللہ نے کہاں دیا؟ قرآن مجید تو اس سے خالی ہے، حدیثیں بھی اس سے خالی ہیں، تو اس وجہ سے یہ حالات سے متعلق ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں نے ایک حکومت قائم کر دی، یہ حکومت کتنے برس چلی؟ 94 سال، اس کے بعد مسلمانوں کی دو بہت بڑی حکومتیں قائم ہو گئیں۔
لیکن کیا وہ بہتر طریقہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کی ایک حکومت ہوتی؟ آج نیشن سٹیٹس کا کانسیپٹ ہے، تو وہ بھی مسلمان چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک حکومت ہو اور دنیا میں ترقی کریں اور دوبارہ وہ دور روشن۔
میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہو سکتی ہے، مسلمانوں کو بھی یہ خواہش کرنے سے کوئی نہیں روکتا۔ دیکھیے دنیا کے اندر ایسے بلاک بنتے رہتے ہیں جیسے یورپی یونین وجود میں آ گئی، مختلف علاقوں کے اندر بعض حکومتیں وجود میں آ جاتی ہیں، خود ریاست ہے متحدہ امریکہ کو آپ دیکھیے، بہت سی ریاستیں ہیں جنہوں نے مل کر ایک یونائٹڈ اسٹیٹس قائم کر لیا ہے۔ اگر ہم بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرح کی کوئی چیز قائم کرنا چاہیں یا کوئی ایک حکومت قائم
کریں، ہم دیکھیں جی سی سی کنٹریز میں ویزے کی ضرورت نہیں اور دوسری مراعات ہے، لیکن کیا مسلمان ممالک یہ کریں گے کبھی؟
نہیں، مسلمان ممالک اگر یہ کریں تو بہت اچھی بات ہے، اس کے لیے جدوجہد کریں تب بھی بہت اچھی بات ہے، اس کا خواب دیکھیں تب بھی بہت اچھی بات ہے، یعنی ان میں سے کسی چیز سے نہ مجھے انکار ہے نہ آپ کو ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ کہا جائے یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر پوچھا جائے گا کہ اللہ نے یہ حکم کہاں دیا ہے۔ دیکھیے ایک چیز کو مذہبی بنا دینا ایک اور چیز ہے، اور وہ میری یا آپ کی خواہش ہونا ایک بالکل اور.
لیکن غامدی صاحب, جب ہماری خواہش اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اس میں بہتری اور ہمارے حکمراں موجودہ, چاہے کسی بھی عرب خطے میں ہوں, چاہے پاکستان میں ہوں, چاہے ناردرن افریقہ میں ہوں, ایسا کر نہیں رہے اور نہ کریں گے, ہمیں یہ پتہ ہے. لیکن یہاں پر کچھ تنظیمیں ایسی ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں, جنہوں نے اپنے 10 سالہ میپس دیے ہیں کہ پاکستان بھی کل کو اسلامی ریاست میں شامل ہوگا اور ناردرن افریقہ پورا شامل ہوگا, تو کچھ نوجوان نسل یا ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہوں.
بہت اچھی بات ہے, اس کے لیے مذہب کو استعمال نہ کریں. یعنی وہ یہ کہیں کہ ہم مسلمانوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں, لیکن مسلمان اپنی مرضی سے جمع ہوں گے یا ان کو زبردستی جمع کیا جائے گا, یہ بھی تو ایک سوال پیدا ہوگا نا. آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک حکومت قائم کرنی چاہیے, تو اس کے
لیے پہلے بھی تو جنگیں ہوئیں نا, اس کے لیے
مان لیا جنگیں ہوئیں, لیکن کیا جنگ کرنا جائز ہے؟ یعنی یہ پوچھا جائے گا نا کہ کیا ایسا جائز ہے کہ میں آپ اٹھیں, اٹھ کے ایک جتھا بنائیں اور مسلمانوں کو زبردستی محکوم بنا لیں؟ یعنی مسلمانوں ہی کو فیصلہ کرنا ہے نا, یہ کون فیصلہ کرے گا؟
ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ محکوم, وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ اس میں آزادی ہے مسلمانوں کی.
نہیں, آزادی کیسے ہوگی؟ بات یہ ہے کہ اگر آزادی ہے مسلمانوں کی تو پھر تو مسلمان خود یہ فیصلہ کریں گے نا. پھر مجھے یا آپ کو تو حق نہیں ہے کہ میں ایک جتھا بنا کے مسلمانوں کے اوپر کوئی چیز مسلط کر دوں. قرآن تو کہتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنا فیصلہ خود کرنا ہے. تو اگر پاکستان کے مسلمان یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کو ایک الگ ریاست میں رہنا ہے, یا ایران کے لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں, یا افغانستان کے لوگ, تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اور اگر یہ سارے مسلمان مل کے یہ فیصلہ کریں کہ وہ اپنا ایک بلاک بنا لیں گے, اپنی ایک ریاست متحدہ بنا لیں گے, ایک یونائٹیڈ اسٹیٹس بنا لیں گے, یا اس کو خلافتی کا نام دے دیں, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ مسلمانوں کو اپنی آزادانہ مرضی سے کرنا ہے. اس کے لیے اگر کسی کے دل میں خواہش ہے تو اسے مسلمانوں کے پاس جا کے انہیں قائل کرنا ہے, مسلمانوں کو آمادہ کرنا ہے. جب آپ کسی چیز کو تلوار کے یا بندوق کے زور پر مسلط کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے نا. یہ دلیل یا تو آپ قرآن سے دیں گے یا آپ حدیث سے دیں گے. قرآن اور حدیث تو اس سے بالکل خالی ہے, وہ کسی شخص کو یہ حق نہیں دیتے. انہوں نے تو اعلان کر دیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے فیصلے خود کرنے ہیں. تو جب مسلمانوں کو اپنے فیصلے خود کرنے ہیں تو پھر آپ جائیے, اپنا پیغام, اپنا میسج ان کے پاس لے کے جائیے. یورپی یونین بنی ہے تو وہاں کیا کوئی داعش پہلے وجود میں آئی تھی جنہوں نے آ کے یورپ کو اکٹھا کر دیا؟ یعنی پہلے ان ریاستوں نے اپنے آپ کو مستحکم کیا, وہ ایک خاص جگہ پر آئیں, اس کے بعد کچھ لوگوں نے قائل کیا, پھر مذاکرات ہوئے, پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک کرنسی جاری کر دی, اپنا ایک ویزا کر دیا. بہت سے معاملات کیے ہیں. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو, مسلمانوں کے 2 یا 3 بلاک کم سے کم وجود میں آ جائیں. یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ چیز مسلمانوں کی طاقت کو بڑھائے گی. میں بھی اس میں بہت اچھے جذبات کا حامل ہو سکتا ہوں, آپ بھی ہو سکتی ہیں. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ مذہب کا حکم ہے تو پھر میں پوچھوں گا کہ اللہ نے کہاں حکم دیا ہے, اللہ کے رسول نے کہاں حکم دیا ہے. کیونکہ کسی چیز کو مذہبی بنانے کے نتیجے میں اگر وہ مذہبی نہیں ہے تو فساد پیدا ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر آپ لوگوں کو مارتے ہیں.
صحیح.
اور یہی ہو رہا.
یقیناً غامدی صاحب, جتنے میں فقہ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی, فرقوں کے حوالے سے نہیں, کہ اگر شریعت کے نفاذ کی خلافت کی بات کرتے ہیں تو اگر خلیفہ آئے گا تو وہ کس سکول آف تھاٹ پہ تمام مسلمانوں کے پیچھے چلیں گے؟ آیا وہ امام ابو حنیفہ کا فقہی سکول لگے گا, یا امام مالک کا لگے گا, یا اہل تشیع کا لگے گا, اور اس میں مائنورٹیز کا کیا ہوگا؟ پاکستان کے حوالے سے بالخصوص, کیونکہ ہم نیشن سٹیٹ کی بات پر اب آ گئے ہیں کہ پاکستان بھی ایک قوم ہے, لیکن ہم پاکستان کے لیے ایک زمانہ تھا کہ قائد اعظم نے ملک اس لیے حاصل کیا کہ مسلمان ہندوؤں کے ہاتھوں ان کا استحصال نہ ہو. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہمارے ہاتھوں مائنورٹیز کا استحصال ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ جائیں تو جب کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد عجیب ڈسکشنز آتے ہیں کہ کرسچنس کو یا ہندوؤں کو دوسرے یا تیسرے درجے کا شہری سمجھنا چاہیے, حالانکہ ان کے پاس بھی وہی پاسپورٹ ہے یا ہمارے پاس ہے. یا ایسی بات کی جاتی کہ یہاں میجورٹی, کیونکہ یہاں پہ اہل سنہ ہے تو یہ سنی اسٹیٹ ہونا چاہیے. اس ڈسکشن کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
میرے نزدیک یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے پیچھے کوئی اخلاقی قوت نہیں ہے. دیکھیے, موجودہ زمانے میں یہ جس کو ہم نیشن اسٹیٹ کہتے ہیں یا جدید قومی ریاست جس کو کہا جاتا ہے, یہ بین الاقوامی معاہدات سے وجود میں آئی ہے. پاکستان کے بارے میں بھی یہ فیصلہ برطانیہ عظمیٰ نے کیا تھا. اس کے لیے مسلمانوں نے تحریک چلائی کہ ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. ہندوستان میں ایک طرف جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے الگ ملک بن جائے, جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں الگ ملک بن جائے. اور ریاستوں کے بارے میں یہ طے کیا گیا تھا کہ ریاست کا حکمران فیصلہ کرے گا کہ وہ کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے. یہ ممکن ہے کہ کسی ریاست میں ہندوؤں کی اکثریت ہو اور اس کا حکمران یہ طے کرے کہ وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, تو یہ حق دیا گیا تھا. یعنی اس اصول کے اوپر یہ ایک نیشن سٹیٹ, ایک قومی ریاست وجود میں آئی تھی. قومی ریاست میں تمام لوگ برابر کے شہری ہوتے ہیں. یعنی اس میں ہندو ہیں, اس میں بدھ مت کے پیرو ہیں, اس میں مسیحی ہیں, اس میں مسلمان ہیں. بالکل اسی طریقے سے ہندوستان میں مسلمان بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, اسی طرح سے اور دوسری قوموں کے لوگ بھی ہیں اور مذاہب کے لوگ بھی ہیں، مسیحیوں کی بھی ایک بڑی تعداد وہاں پائی جاتی ہے، بدھوں کی بھی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے اور مذاہب کے پیروں موجود ہیں، تو یہ نیشن سٹیٹس ہی دونوں کی دونوں. اس نیشن سٹیٹ میں برابر کے شہریوں کی حیثیت سے لوگ شریک ہیں. برابر کے شہریوں کی حیثیت سے جب آپ شریک ہیں تو پھر کسی ایک گروہ کو اکثریت کے بلبوتے پر یہ حق حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ اس ریاست کی نوعیت کو بدل دیں، اس کو تبدیل کر دیں. یعنی ہندوؤں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہندوستان میں یا بھارت میں یہ فیصلہ کر ڈالیں کہ یہ اب ایک ہندو اسٹیٹ ہے. بالکل اسی طرح ہم کو بھی یہ حق نہیں ہے، یہ ایک قومی ریاست ہے، سب لوگ اس میں برابر کے شہری ہیں، برابر کے شریک ہیں، لیکن چونکہ یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے تو اس وجہ سے حکومت کا حق مسلمانوں کو ہے، اور مسلمان جب یہاں حکومت کریں گے جمہوری اصول پر ان کو اکثریت ہے تو ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کریں. مذہب پر عمل کریں، دیکھیے یہ جو ہے نا مذہب کو نافذ کریں، اس سے بڑا غلط تاثر پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مذہبی چیزوں کو آپ پر نافذ کر دیں.
کیا ویسے ہم کوئی غیر شرعی ملک ہیں بائی دی وے؟ کیا مطلب ہمارے یہاں مذہب پایا نہیں جاتا، لاز نہیں ہے، کیوں بار بار یہ نعرہ لگایا جاتا ہے؟
میری سمجھ میں یہ بات نہیں ہے. دیکھیے مسلمانوں کو یہ کہنا چاہیے، تبلیغ کرنی چاہیے کہ بھائی اپنے دین پر عمل کرو. یعنی ایک فرد کو ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اچھے اخلاق اختیار کرو، نیکی اختیار کرو، یہ اس کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے. ہمارا کام تو تلقین اور نصیحت کرنا ہے نا. بالکل اسی طریقے سے مسلمانوں کے حکمرانوں کو بھی مذہب پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو احکام ان کو دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام فرد کو دیے ہیں، کچھ جب فرد باپ بن جاتا ہے تو باپ کی حیثیت سے اس کو دیے ہیں، ماں بن جاتی ہے ایک عورت تو اس کو ماں کی حیثیت سے دیے ہیں، بیوی بن جاتی ہے تو بیوی کی حیثیت سے دیے ہیں. اسی طرح جب کسی قوم میں اقتدار آ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ نے کچھ احکام دیے ہیں، اور وہ احکام ہمیں بتانے بھی ہیں، ان پر لوگوں کو عمل بھی کرنا چاہیے. اس لیے میرے نزدیک صحیح تعبیر یہ نہیں ہے کہ لوگوں پر شریعت کو نافذ کیا جائے، صحیح تعبیر یہ ہے کہ لوگ شریعت پر عمل کریں. یعنی لوگ انفرادی طور پر عمل کریں، لوگ اجتماعی طور پر عمل کریں، اور یہ تعبیر ہی اختیار کرنی چاہیے. کیونکہ جو غلط فہمی اس سے پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی حکومت آئے گی اور وہ حکومت آ کے پھر آپ کے گھروں میں بھی جائے گی، وہ آپ کے پبلک مقامات پر بھی جائے گی، وہ آپ کو پکڑے گی اور پکڑ کر آپ سے دین پر عمل کرائے گی. یہ حق خدا نے کسی کو بھی نہیں دیا. حکومت کا ایک محدود دائرہ ہے، یعنی وہ ایک محدود دائرے میں حکم دے سکتی ہے. وہ کیا دائرہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر میں یا آپ کوئی حق تلفی کرتے ہیں تو وہ ہمیں روکے گی، اگر ہم کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرتے ہیں تو وہ ہمیں روکے گی. حکومت اس لیے وجود میں آتی ہے، اس لیے وجود میں نہیں آتی کہ وہ آپ کے سر پر دوپٹہ دے، اس لیے وجود میں نہیں آتی کہ ایک شخص کو داڑھی رکھوائے. نہیں، یہ معاملات وہ ہیں جس کو ایک شخص کو اپنی آزادانہ مرضی سے کرنا ہے. تو میں جو بات مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جدید قومی ریاست میں شہری برابر کے ہوتے ہیں، اس میں غیر مسلم آپ کے محکوم نہیں ہیں، آپ کو اس ریاست کی نوعیت کو بدلنے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ حکومت کریں، آپ کو اکثریت حاصل ہے، حکومت کرتے ہوئے آپ خدا کی شریعت پر عمل کریں، خدا کے دین پر عمل کریں، آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو دین کی کوئی بات لوگوں کو بتانی ہے تو وہ آپ کو تبلیغ کے ذریعے سے، تلقین کے ذریعے سے، آپ کو جمعہ کا ممبر اسی لیے دیا گیا ہے، آپ اپنی تعلیمی اداروں کے ذریعے سے لوگوں کو دین سکھا سکتے ہیں. دین میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو، نہ کہ اس کو آپ کوئی ہوا بنا دیں اور لوگوں پر اس کو نافذ کریں
جبری طور پہ. نہیں، وہ خود سے قبول کریں،
وہ خود اس کو قبول کریں، ان کے اندر اس کو پھیلایا جائے، ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں ان کا جواب دیا جائے، تاکہ وہ آزادانہ مرضی کے ساتھ اس کے اوپر عمل کریں. ریاست یا حکومت کو صرف وہاں مداخلت کرنی چاہیے جہاں کسی کے حقوق تلف ہو رہے ہیں، کسی کے خلاف کوئی زیادتی ہو رہی ہے، وہاں ہاتھ پکڑنا چاہیے. اگر میں کسی کو کم تول کر دوں گا تو ریاست میرا ہاتھ پکڑے گی، لیکن وہ معاملات جو میرے اور میرے خدا کے درمیان میں ہیں وہ میرے اور خدائی کے درمیان میں رہیں گے، اور قیامتی میں ان کا فیصلہ ہوگا. ان کے لیے میں آپ کو توجہ دلا سکتا ہوں، آپ مجھے توجہ دلا سکتی ہیں. یہ وہ بنیادی غلطی ہے جو ہو رہی ہے. تو اگر ہم ان غلطیوں کا خلاصہ کر لیں تین لفظوں میں، تو میں یہ کہوں گا کہ ایک غلطی یہ ہو رہی ہے کہ خلافت کو ایک مذہبی اصطلاح بنا دیا گیا ہے، اور یہ تصور دیا گیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک حکومت ہونی چاہیے. مسلمان ضرور اپنی ایک حکومت قائم کریں، لیکن اس کو مذہبی رنگ نہ دیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں خرابی پیدا ہوتی ہے. اس سے آپ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں، آپ ایک ایسی بات کہتے ہیں جو خدا نے نہیں کہی، جس کا پابند لوگوں کو خدا نے نہیں کیا. جب اس طرح کی باتیں کہہ کے لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے تو پھر فتنے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت عالم اسلام میں پیدا ہو چکے ہیں. دوسرے یہ کہ قومی ریاستیں کوئی جرم نہیں ہیں، کوئی کفر نہیں ہے. مراکش کی ریاست ہے، ایران کی ریاست ہے، افغانستان کی ریاست ہے، یہ قائم ہو گئی ہیں، ان میں لوگ برابر کے شہری ہیں. اس حیثیت کو تسلیم کریں اور دوسروں کو محکوم بنانے کی کوشش نہ کریں. اور تیسری بات یہ کہ اللہ کی شریعت جو آپ کو دی گئی ہے اس پر آپ عمل کریں، اس سے آپ کو کوئی نہیں روکتا۔ آپ امریکہ میں جتنا عمل کر سکتے ہیں کریں، جہاں آپ کو اکثریت حاصل ہے وہاں آپ کے حکمرانوں کو بھی میں یہی کہوں گا کہ اللہ کے احکام پر عمل کریں۔
بہت شکریہ غامدی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو سنی غامدی صاحب کے خلافت اور قومیت کے موضوع پر۔ انتہا پسندانہ مذہبی فکر اور اس کے کاؤنٹر نیریٹو پر ہم مزید بحث کریں گے اگلے پروگرام میں۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔